الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل. بات چل رہی تھی کہ اگر تمہیں یہ احساس ہو گیا ہے یا تمہارے ضمیر میں یہ احساس زندہ ہے کہ ہمیں خالق کائنات نے شرف انسانی سے نوازا اور اس کی ہم پر بے پناہ شفقتیں، بے پناہ رحمتیں اور بے پناہ مہربانیاں ہیں، تو یقیناً تم اس کی رضا کے طالب ہوگے. اس اللہ کریم کے، جس رب العالمین کے احسانات ہر آن جاری و ساری ہیں، ہر سانس کی آمد و شد کے ساتھ اس کے بے پناہ انعامات جو ہیں وہ ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور انہیں استعمال کر رہے ہیں. ہماری بقا، ہمارا وجود، ہمارے کمالات، وہ ظاہری ہوں یا باطنی، عقل و خرد کی باتیں ہوں یا علم و عمل کی باتیں، دنیا کی باتیں ہوں یا آخرت کے امور، تمام صلاحیتیں، کام کرنے کی تمام قوتیں، سارے وسائل و اسباب، وہی ایک ہستی ہم سب پر کرم فرما رہی ہے اور عطا فرما رہی ہے. تو یقیناً تمہیں تمہارا ضمیر، تمہارا باطن، تمہارا دل یہ اشارہ دے گا یا اس بات پہ لائے گا کہ اتنے کریم ہستی کی، اتنے مہربان ہستی کی شکر گزاری کرنی چاہیے، بلکہ تمہیں اس سے ایک گنا انس نہیں محبت ہو جائے گی. تم چاہو گے کہ اس کے روبرو جا سکیں، تم چاہو گے کہ ہم اس کے روبرو اس کا شکر ادا کر سکیں. اگر یہ احساس زندہ ہو گیا تو، اور اگر یہ احساس ہی نہیں ہے تو پھر انسان شرف انسانیت سے گر جاتا ہے، باوجود کہ اس کا وجود انسانی ہے لیکن اس کے اندر انسانی جو صفات ہیں وہ مر جاتی ہیں. اور قرآن حکیم نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ ایسے لوگ جانوروں کی چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ چوپاؤں سے گئے گزرے ہیں. چونکہ چار پائے کو، جانور کو تو اللہ نے ویسا پیدا فرمایا اور اس میں وہ استعداد ہی نہیں رکھی، وہ شعور ہی نہیں رکھا کہ وہ ان چیزوں کو پہچان سکے، اس کے باوجود وہ اپنے مالک سے محبت کرتا ہے. آپ پالتو جانوروں کو بھی دیکھ لیں تو پالتو جانور بھی اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، چلے جائے کہ کوئی انسان کہلائے اور شرف انسانیت سے نوازا جائے اور اسے اپنے مالک کی خبر نہ ہو یا وہ اپنے مالک سے محبت نہ کرے. اور جب اس جگہ پر پہنچتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا اظہار کہاں کرے، کیسے کرے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ کس طرح سے اس سے ہم اظہار تواضع کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ کس طرح سے اپنی بات اس کی بارگاہ تک پہنچا سکیں؟ تو اس کا علاج قرآن کریم نے، اس کا جواب جو عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے حبیب نے فرما دیجئے کہ اگر تمہارا مزاج، تمہارا ضمیر زندہ ہے، اب تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تو پھر میری غلامی اختیار کرو، میرا اتباع اختیار کرو. فاتبعونی، میرے نقوش کفے پا پہ چلتے چلے آؤ، انہیں آنکھوں کا نور بنا لو، زندگی کا شعار بنا لو، اعمال کے لیے سند بنا لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب تو تم دعویٰ کر رہے ہو اللہ سے محبت کرنے کا، تم مخلوق ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ہر وقت اس کے کرم سے مستفید ہو رہے ہو، تمہیں تو یہ دعویٰ کرنا چاہیے، لیکن وہ بے نیاز ہے. اگر ساری خدائی بھی اس کا شکر ادا نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری خدائی اس کے سر پہ ہمیشہ سر بسجود رہے تو اس کی عظمت متاثر نہیں ہوتی. وہ بے نیاز ہے مخلوق کے کردار سے، اس کی ذات، اس کی صفات متاثر نہیں ہوتی. لیکن میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لو گے، میری غلامی کر لو گے، تو تمہیں وہ عظمت نصیب ہو جائے گی کہ یخببکم اللہ، کہ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے. تمہارا محبت کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، تم ایک ذرے بے مقدار ہو. خاکی ذرات کو اللہ کریم نے ایک نسبت سے جوڑ دیا، تمہارا وجود بن گیا. اگر وہ انہیں منتشر کر دے گا، تمہارا وجود منتشر ہو جائے گا. وہ قوت دیتا ہے، تم سنتے ہو، دیکھتے ہو، سلب کر لیتے ہیں. آنکھیں ہوتی ہیں، نظر نہیں آتا. کان ہوتے ہیں، سنائی نہیں دیتا. زبان ہوتی ہے، بندہ بول نہیں سکتا. تو وہ آپ کو عطا کر رہا ہے، اور آپ سارے تو محتاج ہیں. وہ بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، اسے کیا غرض ہے کہ وہ کسی کو عظمت دے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو نوازے. لیکن فرمایا میرے اتباع، میری پیروی اور میری اطاعت کا کمال یہ ہے کہ جو جو بندہ میری اطاعت کرتا چلا جائے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے گا. بات تو بڑی سادہ سی ہے اور بڑی سیدھی سی ہے، لیکن وہ علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ ہر ذرہ ہے میں بے خود نمائی. اللہ کریم نے ہر وجود میں ایک آنا رکھ دی ہے، یعنی ہر فرد جو ہے وہ اپنی آنا میں گرفتار ہے. مجھے کبھی یہ بڑی رہتی تھی بات کہ ہم سے تو یہ خانہ بدوش اچھے ہیں کہ انہوں کے پاس ایک چھوٹی سی چادر ہوتی ہے، اس پہ بھی پیبند لگے ہوتے ہیں، اور انہوں نے مختلف ٹکڑے جوڑ کے ایک چادر سی موٹی سی بنا لی ہوتی ہے، اور چار لکڑیاں ہوتی ہیں. جہاں گئے وہ چار لکڑیاں کھڑی کی، اوپر چادر ڈالی. نہ انہیں کھانے کی فکر ہے، نہ کمانے کی. دو بندے نکل گئے گاؤں میں سے، کسی نے آٹا دیا، کسی نے روٹی کا ٹکڑا دیا، کسی نے کوئی ترکاری دے دی، لے آئے، کھا پی کر سو گئے، بے فکر ہو گئے، نہ جھگڑا نہ کسی سے فساد. تو یہ تو بڑے مزے میں ہوں گے. لیکن جب ان لوگوں سے ملا، میں نے ان سے آنا جانا، ان کے پاس بیٹھنا، انہیں دیکھنا چاہا، تو پتا چلا کہ یہ تو ہم سے زیادہ اس بلا میں گرفتار ہیں کہ ان کا بھی ایک دوسرے سے مقابلہ ہے. ہر کوئی کہتا ہے میں تم سے اچھا ہوں، اور پھر یہ جب شادیاں بیاہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں پھر بڑے وہ کھانے وانے دیتے ہیں، ڈھول باجے بجاتے ہیں. بلکہ اگر بندر نچانے والے یا ریچھ پالنے والے تو انہیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی پر دو ریچھ دیے تھے، تین بندر دیے تھے. اس طرح ان کے ہاں بھی ان کی انا موجود ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم سے کچھ زیادہ ہی وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہر ایک کے اندر ایک انا موجود ہے. اگر ملک کا سربراہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑی شان والا ہوں، تو آپ کسی خاک روب سے پوچھیں تو خاک روبوں کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے تکڑا ہوں. کاشتکار سے، چرواہے سے پوچھئے تو وہ باقی چرواہوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، میری بھیڑیں ان سے اچھی ہیں، میری چراگاہ ان سے. کسی نہ کسی پہلو میں جہاں کوئی ہے اس کے اندر ایک آنا چھپی ہوئی ہے. اب یہ جو ہماری آنا ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جاتی ہے. اور یہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب امور دنیا آتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں حضور کا طریقہ کار یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ کام اگر اس طرح کیا تو پھر تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں، یہ ناک کٹتی شٹتی تو کوئی نہیں، ہم نے تو کسی کی کٹی ہوئی نہیں دیکھی، جس سے دیکھا ہے اس کی ناک منہ پر ہی ہے، اس ناک کٹنا ایک محاورہ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوگی۔ اب بے عزتی کیا ہوگی کہ جو ہمارا رواج ہے، جو ہماری برادری کا یا ہمارے بڑوں کا یا ہمارے معاشرے کا جو ایک رواج یا رسم ہے، اس میں ہماری رسوائی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ رسم پوری نہیں کر سکا، اگرچہ سنت چھوٹ جائے گی۔ تقاضا ایمان تو یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے، دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوٹے۔ اسلام کا تقاضا، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی راضی رہے یا ناراض ہو جائے، کوئی ہمیں اچھا کہے یا برا کہے، آخر کیس نے بھی مجنون کا نام جو اختیار کیا تو ایک عورت کے لیے، کیا بات ہے کہ کیس بھی تو ایک رئیس زیادہ تھا۔ اور مولانا تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا کہیں نہیں، سنا ہے کسی سے، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ نہیں دیا کہ سنا کس سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیس تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا گہرا دوست تھا، تو جس کی دوستی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی وہ کسی اعلی خاندان کا ہی ہوگا۔ تو لیلی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، تو وہ تو اپنے اس میں لگا رہتا تھا، اپنے عشق میں مصروف تھا، اسے تو دنیا کی خبر نہیں تھی۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی، اور پوری امت ایک نقطے پہ متحد ہو گئی، اور ریاست اسلامی پھر سے اس کی سرحدیں بڑھنے لگیں، امن و امان قائم ہوا اور ترقی ہونے لگی ریاست میں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے، عمرے کے لیے یا زیارت کعبہ کے لیے نکلے، اور یہ کیس ساتھ تھا، یہ اپنی سواری پہ ساتھ تھا۔ تو حضرت حسن نے راستے میں فرمایا کہ دیکھا میں نے کتنا بڑا کام کیا، اور امت مرحومہ کو متحد کر دیا، اور اسے آپس کی رنجشوں سے بچا لیا، اور پھر امت متحد ہو کر ایک قیادت میں پھر اسلامی احکام کو نافذ کر رہی ہے، اور دنیا کفر کو شکست دے رہی ہے۔ تو اس کیس نے کہا کہ بھئی حسن، آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں تو خلافت سجتی بھی نہیں تھی، نہ تم اس اہل تھے کہ تم سے حکومت ہوتی، رہی یہ بات کہ تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تو سجتی انہیں بھی نہیں ہے، یہ بھی تم نے غلطی کی۔ حضرت حسن بڑے حیران ہوئے کہ عجیب آدمی ہے، تو انہوں نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ خلافت سجتی کسے ہے، کہنے لگا سجتی تو لیلی کو۔ آپ اندازہ کریں ایک آدمی کے گرفتار محبت ہونے کا، ایک بندے کی بندے سے محبت کا اندازہ کریں کہ کس ہستی سے بات کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے حضرت حسن، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، مائی فاطمہ کا نور نظر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پہ کھیلا ہے، ایک ایسی ہستی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو حسنین کریمین میں سے کوئی بھائی آپ کی پشت پر سوار ہو گیا، تو حضور نے 72 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہا کہ یہ بچہ اپنی مرضی سے اتر جائے تو سجدے سے سر اٹھاؤ۔ یعنی ارکان دین میں کسی کے لیے کوئی رعایت کی جاتی ہے، یہ عجیب لوگ تھے، اللہ کے کتنے مقرب بندے تھے، نبی کریم کو کتنے محبوب تھے۔ تو تو وہ لیلا کی محبت میں اتنا فنار کہ وہ کہتا ہے بھائی تو نے کیا کیا, تجھے خلافت زیب ہی نہیں دیتی تھی. نہیں حضرت معاویہ کو سجیے تو حیران ہونے کا, تیسرا تو کوئی بندہ ہے سامنے نہیں ہو, یہ کسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے. تو نے کہا تو کیس کس کو خلافت سے کہنے لگا, سجدی تو لیلا کو تھی, تو حضرت حسن کے دہن مبارک سے نکلا کہ انت مجنون, تم پاگل ہو. تب سے کیس کا نام مجنون پڑ گیا. مجنون انہوں نے فرمایا انت مجنون, تم پاگل, تمہارا دماغ خراب ہو, پتہ نہیں کیا بک رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو تم. تو بیت اللہ شریف میں اس کے والد نے بیت اللہ کے پردے پر اسے بھی کہا یہ پردہ پکڑو, اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے دل میں سے یہ رتب و یابس نکال دے کہ میرا بیٹا درست ہو جائے. تو اس نے دعا کی یا اللہ لیلا کی محبت کے علاوہ بے شک سب کچھ نکال, میرے باپ کی دعا سن لے, لیکن لیلا کی محبت کے علاوہ یہ بات نہ نکالنا. یہ رہنے اگر کوئی بندہ بندے سے اتنی محبت کر سکتا ہے اپنے جیسے بندے سے, اپنے جیسے انسان سے, تو پھر اس ہستی سے جو باعث تخلیق کائنات ہے اس سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا روز ہمارا سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے, اللہ کرے یہ دعویٰ سچا ہو, لیکن اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ کیا حضور کی ادائیں اپناتے ہوئے ہمیں شرمانی چاہیے؟ حضور کی غلامی کرتی ہماری ناک کٹ جاتی ہے, حضور کا اتباع کرتی ہوئے ہماری ناک کٹ جاتی ہے, اور حضور کی نافرمانی کر کے ناک اونچی ہوتی ہے, تو پھر تف ہے ہم پر اور ہمارے دعوے اسلام پر, یہ سارا جھوٹ ہے. اس سے مشروط کر دیا اللہ نے اپنی محبت کو کہ میری محبت کے دعوے سب جھوٹے ہیں. اگر کسی کا دعویٰ سچا ہے تو وہ میرے نبی کی غلامی کر لے, میں سمجھوں گا اسے مجھ سے محبت ہے. جسے مجھ سے محبت ہے وہ ہر ہر ادا میں میرے نبی کی غلامی کر لے, میں اس سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. پھر انسان ہوتے ہوئے ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ہم سجدے کرتے ہیں تو ہمارے سجدے بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. جنہیں ہم جن پہ ہمیں جن عبادتوں پہ ہمیں فخر ہوتا ہے اس کی بارگاہ دیکھیں اور ہم اپنی عبادت دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں, چلے جائے کہ ہمارے دن بھر کے معمولات ہوں. فرمایا پھر اللہ کریم تمہاری ان چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر, تقاضائے بشریت جو کمی رہ جاتی ہے وہ خود پوری کر دے گا. اور اگر تم نے روگردانی اختیار کی, اور اگر تمہیں اتباع محمد الرسول اللہ کرتے شرم آتی, اور اگر اس طرح سے تمہاری ناکیں کٹتی ہوں اور تم حضور کے حکم کے خلاف کام کر کے خود کو بڑا آدمی سمجھتے ہو, کیونکہ ہر فرد میں, میں نے عرض کیا نا کہ ہر فرد میں یہ شے موجود ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, کوئی بھی بڑا نہیں, سب جانے والے ہیں. وہ پیدا کرتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں, صحت دیتا ہے تو صحت مند رہتے ہیں, صحت لے لیتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں, جب تک اس نے فرصت دی ہیں جب ختم ہو جائے گی چلے جائیں. بڑے بڑے سلاطین و عمراء, بڑے بڑے شہنشاہ, آج لوگ ان کی قبروں پہ پکنک مناتے ہیں. کہاں بنگالا ہے اور کہاں کابل ہے, کہاں کشمیر ہے اور کہاں دکن ہے. یہ جہانگیر جس کی قبر پہ بچے کوکا کولا پی رہے ہوتے ہیں اور پکنک منا رہے ہوتے ہیں, اس کے حکم کے علاوہ یہاں تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ شہنشاہ تھا برے صغیر کا, آج اس کی قبر سیرگاہ خاص و عام بنی ہوئی ہے. آج کے حکمران بھی نہیں رہیں گے. اگر آج کے حکمرانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیشہ ہی نہیں رہنے اور باوردی منتخب ہونا ہے, تو یہ صرف ان کا خیال ہے. اس کی دی ہوئی فرصت ہے جتنے لمحے ہے جب وہ ختم ہو جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ باوردی دفن کر دیے جائیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن باوردی ہمیشہ کوئی رہے گا نہیں, نہ بے وردی رہے گا نہ باوردی رہے گا. رہے گا نام اللہ کا, اور ہر ایک کا کردار جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ کتنی اس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی, کتنی نافرمانی کی, یا کتنا ہی کوئی بڑا بدبخت ہے جس نے مخالفت مول لے لی. اور مخالفت تو بہت دور کی بات ہے, اگر کوئی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ نے جلال کبریائی کے انداز میں فرمایا فإن اللہ لا يحب الكافرین, بندہ دعویٰ مسلمانی کا کر رہا ہے, بندہ کلمہ اسلام کا پڑھتا ہے, بندہ دعویٰ محبت الہی کا کر رہا ہے. جواب آتا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد الرسول اللہ کا اتباع کرو, فہم تولو تم سے نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا تو میرا فیصلہ سن لو, ان اللہ لا يحب الكافرین. اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ مجھے ایسے مسلمان پسند نہیں ہیں جو دعویٰ تو میری محبت کا کرتے ہیں لیکن میرے نبی کا اتباع نہیں کرتے, نہیں, پر میں مجھے کافر سخت ناپسند ہے. اتباع سے جو اعراض کرے اور کہے میرے لیے یہ باعث شرم ہے, اللہ کہتا ہے ایسے کافروں سے مجھے کوئی تعلق نہیں, مجھے سخت ناپسند ہے. اور پھر کوئی حضور کی مخالفت شروع کر دے, روگردانی کرنے والا دعویٰ محبت الہی کا کرتا ہے, اللہ کہتا ہے مجھے کافر اچھے نہیں لگتے. اگر کوئی حضور کی مخالفت شروع کر دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وہ بہت, اس کی ذات بڑی عظیم ہے, اپنی مخلوق میں سے جب سرفراز فرماتا ہے فرمایا ان اللہ اصطفی آدم, میں نے آدم کو چن لیا, میں نے آدم کو پسند کر لیا. اور جب اللہ کسی کو پسند کر لیتا ہے بات اس سے چل رہی ہے, یاد رکھیں کہ پیچھے آ رہا ہے کہ اگر تم میرے حبیب کی پیروی کرو گے اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے. کیسے محبت کرتا ہے؟ فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو منتخب فرما لیا. اب جو صدیوں سے سجدے کرتے آ رہے ہیں, عبادت کرتے آ رہے ہیں, اور جن سے گناہ کا کوئی تصور نہیں, فرشتے ملائکہ نوری مخلوق ہیں, اللہ کے اطاعت گزار ہیں, انہیں حکم دیا جا رہا ہے آدم کو سجدہ کرو, میرا محبوب ہے, تم بھی میری مخلوق ہو, میرے بندے ہو, میرے اطاعت گزار ہو, میری تسبیح کرتے ہو. لیکن آدم علیہ السلام کی عظمت کا اقرار, ابھی آدم علیہ السلام نے تو عمل کی دنیا میں قدم نہیں رکھا, جیسے روح پھونکی گئی فرمایا تسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو, اس کی اطاعت کا پھندا کلاوہ اپنے گلے میں ڈال لو, اقرار کرو اس کی عظمت کا. بھائی جو صدیوں سے عبادت کر رہے ہیں, باپ نے فرمایا وہ عبادت کر رہے ہیں, اسے میں نے چن لیا. ان اللہ اصطفی آدم, آدم کو اللہ نے منتخب فرما لیا, ونوحا, نوح علیہ السلام کو میں نے چن لیا. اور کیسا صابر و شاکر اللہ کا رسول تھا کہ 950 برس تبلیغ کرتا رہا, مار کھاتا رہا, تکلیفیں اٹھاتا رہا, دکھ سہتا رہا, لیکن 950 سال ایک ہی بات کہتا رہا کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کر لو. اور جب لوگوں نے 950 سال بات نہیں مانی تو ایک جملہ کہہ دیا کہ یا اللہ رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم فلم یلدوا الا فاجرا کفارا. اے اللہ 950 صدیوں میں ان کے ساتھ کھپ کر رہ گیا ہوں, ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی کافر ہی پیدا ہوتی ہے, اب ایسا کر کہ ان میں سے کسی فرد کو زمین پر زندہ نہ رہنے دے، اگر یہ زندہ رہے تو آگے کفر جنتے چلے جائیں گے، ان کی نسلیں بھی کافر ہی ہوں گی۔ ایک بندے کی اس درخواست پر اس قادر مطلق نے ساری کائنات کو غرق کے آب کر دی۔ میں نے نوح علیہ السلام کو چن لیا، اور جنہوں نے پھر ان کی مخالفت کی ان میں بھی بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے رئیس، اور وہ بہت ترقی کا دور تھا۔ آج سائنس اس مقام پر نہیں پہنچی جس مقام پر نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہنچی ہوئی تھی، اور اس عہد کی سائنسی ایجاد پڑھی جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شاید اسی لیے عظمت الہی کا وہ انکار بھی کرتے تھے کہ ان کے پاس عجیب و غریب ایجادات تھیں۔ آپ کے یہ موجودہ عہد کے راکٹ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے، موجودہ یہ بجلیاں وہاں تک نہیں پہنچی۔ اس موضوع پہ چلیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا وَآلَ ابراہیم وَآلَ عمران عَلَى الْعَالَمِينَ، آلِ ابراہیم آلِ عمران کو میں نے ان کے اپنے وقت میں روئے زمین پر لوگوں سے سربلند و سرفراز کر دیا۔ ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِن بعد، سب ایک دوسرے کی اولادوں میں سے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا اور علم والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت ختم ہو رہا ہے، اسی آیت کی تشریح انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ نے توفیق دی تو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔